أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. وصاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر وشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. عزیزان گرامی، ماہ ذلحج کی دو تاریخیں دین کی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں. ایک ہے 24 ذلحج، جو موقع مباہلہ ہے اور تعارف نفس ہے، اور دوسری تاریخ ہے 18 ذلحج، موقع اور مقام غدیر ہے اور تعریف ولایت. مباہلہ 9 ہجری کو درپیش ہوا اور غدیر 10 ہجری میں. اس طرح یہ دونوں ایونٹس جو ہیں بیک ٹو بیک ہیں، ایک کے بعد دوسرا. اگر ہم نفس کے حوالے سے بات کریں تو ہر چیز کا ایک وجود ہے، ایک نفس ہے، ایک مرکز ہے، ایک نیوکلیس ہے. اس کے بغیر کسی چیز کے وجود کا تصور کرنا محال ہے. موقع مباہلہ پر ایک بحث چھڑی، ہمارا نفس اور تمہارا نفس، اور پھر آیت نے ایک نتیجہ دیا. نتیجہ کس کوشش کے نتیجے میں تھا؟ ثم نبتہی الفناجل، تمہارا نفس ہمارا نفس خدا کی بارگاہ میں اپنے اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوگی. یعنی ایک طرف نفس ہے، یعنی صداقت، اور دوسری طرف کا ایک نفس ہے وہاں جھوٹ اور کذب. یعنی ایک طرف جو ہے وہ ٹرتھ ہے اور دوسری طرف فالسہڈ، اور نتیجہ آیت نے دے دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار پائے گی. 9 ہجری میں موقع مباہلہ پر پیغمبر نے نفس کی تعریف کرا دی، اور پیغمبر کے نفس کے بارے میں تو سورہ احزاب کی چھٹی آیت موجود ہے: النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی کا نفس تمام مومنوں کے نفوس پر اعلیٰ ہے، متصرف ہے، برتری رکھتا ہے. اب اسی نفس کے تعارف کے ساتھ پیغمبر نے غدیر میں پوچھا، الستو اولاؤ بکم من انفسکم، کیا میرا نفس تمہارے نفوس پر فوقیت برتری نہیں رکھتا؟ اور جب اس بات کو سب نے کہا کہ ہاں رکھتا ہے، تو آپ نے پھر اعلان ولایت کیا، یعنی آپ نے مباہلے سے غدیر تک، نفس سے ولایت تک کے ایک سلسلے کو باندھا، ایک سفر کو طے کرایا۔ ابھی ولایت، یہ جو مباہلے کا واقعہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس واقعے کو ہم چونکہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی تقاریر میں بھی آپ کے سامنے گزارش پیش کی اور عرض کیا کہ چونکہ بہت زیادہ ہم ان چیزوں کو دہراتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایک ہم پھر ہر موقع پر ایک سرسری نگاہ سے ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، بہت ڈیپ ہماری ان کے اوپر سوچ اور نظر نہیں جاتی۔ مباہلہ درحقیقت حجت خدا کی پرسونیفیکیشن کا موقع ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیے، کہا گیا فمن حاج کا فی ہے بن باد ما جا کا من العلم، فقل تالو ندو ابنا نا و ابنا کم نسا نا و نسا کم انفسنا و انفسکم سما نبتہ الفناجل لعنت اللہ الکاذبین۔ اب یہاں پر لفظ کیا ہے؟ دیکھیے، باقی ساری باتیں بات کی ہیں، یہاں جو اہم لفظ ہے حاج کا، حجت قائم ہو گئی، انہوں نے حجت کو قائم کیا۔ فمن حاج کا من بعد ما جا کا من العلم، جبکہ کہ ہر چیز علم کے ذریعے سے سمجھا دی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے حجت کو قائم کیا، اپنی بات پر اڑے رہے۔ پیغمبر، آپ اپنی حجت کو قائم کریں۔ اب پیغمبر کی حجت علم کی نہیں ہے، گفتگو کی نہیں ہے، بحث و مباحثے کی نہیں ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی نہیں ہے، اکیڈمک ڈسکشن کی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی حجت ہے ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ یعنی آپ پیغمبر حجت قائم کریں گے شخصیات کے ذریعے سے۔ اب شخصیات کے ذریعے سے شان الوہیت اور توحید کی حفاظت کے محاذ کو سر کیا جائے گا۔ اب وہ محاذ جو علم کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، وہ محاذ جو اکیڈمک ڈسکشن کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، وہ محاذ جو انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، کتابوں کے دفتر، قرآن کی آیات کے ذریعے سے سر نہ ہو سکا، اب وہ محاذ شخصیات کے ذریعے سے سر ہوگا۔ وہ موقع، وہ جو لڑائی ہے، وہ شخصیات کے ذریعے سے اس محاذ پر جو ہے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اب وہ شخصیات جو اس مباہلے کے موقع پہ گئیں، وہ حجت خدا قرار پائیں۔ یعنی اگر نسانہ کی منزل پر جناب فاطمہ جا رہی ہیں، تو آپ کس کیپیسٹی میں جا رہی ہیں؟ حجت خدا کو قائم کرنے کے لیے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حجت خدا پرسونیفائیڈ۔ امام حسن علیہ، امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں ابنانا کی منزل کے اوپر، تو آپ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں؟ حجت خدا پرسونیفائیڈ۔ یعنی علم کے دفتر بند ہیں، اب شخصیت کے ذریعے سے حجت کو تمام کیا جائے گا۔ جناب امیر المومنین انفسنا کی منزل پر جا رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں؟ حجت خدا کی کیپیسٹی کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ شخصیات اللہ کی شان الوہیت اور توحید کی حفاظت کے لیے حجت کے طور پر پیش کی گئیں۔ یعنی حجت کو شخصیت نے اگر دیکھنا ہے، حجت خدا کو اگر شخصیت کے اندر دیکھنا ہے، تو وہ جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا، جناب حسن حسین اور ان سب سے برتر پیغمبر علیہ السلام کی شخصیتیں ہیں جو حجت خدا پرسونیفائڈ۔ یعنی مباہلہ جو ہے وہ اب علم کے ڈسکشن سے باہر نکل چکا اور حجت کے قائم کرنے کا وقت آیا۔ انہوں نے اپنی حجت قائم کر چکے تھے۔ وہ تو جن شخصیتوں کے ذریعے سے اس محاذ کو لڑا گیا، وہ حجت خدا پرسونیفائڈ ہے۔ شخصیتوں کے ذریعے سے اس حجت کو قائم کیا۔ اہل تشیع میں جب ان شخصیتوں کو حجت خدا کہتے ہیں، پیغمبر حجت خدا ہیں، امیر المومنین حجت خدا ہیں، جناب فاطمہ زہرا حجت خدا ہیں، امام حسن، امام حسین حجت خدا ہیں، تو وہ کسی عقیدے کے بنیاد پر اور کسی محبت کے زور و شور کے اندر نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی بنیاد آئے مباہلہ ہے، جس میں انہیں خدا کی حجت پرسونیفائڈ کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اللہ کے اس توحید اور الوہیت کے بچانے کے محاذ کے اوپر ان کی حجتوں کے مقابلے میں یہ حجت خدا نے کھڑی کی۔ یعنی مباہلے میں پیغمبر نے نفس کے لیے ذہن سازی کی، اور جب نفس کے لیے ذہن سازی کی، تو اس کے بعد اس نفس کو پیغمبر نے اس ایسے مقام پر لا کر کھڑا کیا کہ جہاں پر وہ نفس جو ہے وہ پرسونیفائڈ حجت خدا قرار پایا۔ دیکھیے، اہل سنت کے ایک بہت مشہور عالم ہیں، بلکہ دیوبند کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں، مولانا اشرف تھانوی، اور انہوں نے بہت کتابیں لکھیں، تفسیر کی کتاب بھی لکھی، تفسیریں بھی لکھیں، اور بہت ساری اور کانٹریبیوشنز ہیں ان کی اسلامک لٹریچر کی طرف، جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. وہاں انہوں نے جب آئے مباہلہ کی تفسیر لکھی تو انہوں نے لکھا کہ نسائنہ کے مقام پر پیغمبر اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے، اور نانا کے مقام پر پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین کو لکھا لے کر گئے. جو حاشیہ لکھا مولانا اشرف تھانوی نے، تو انہوں نے لکھا اس بچپن کی عمر میں بھی امام حسن، صرف حسن و حسین نہیں لکھا، امام حسن اور امام حسین لکھا. یہ بات یہ ہے کہ سمجھ سب کو ہے، انڈرسٹینڈنگ سب کو ہے، حقیقتوں کا احساس سب کو ہے، لیکن دنیا کی مصلحتیں جو ہیں وہ دائیں اور بائیں جو ہیں وہ مسائل کو کریٹ کرتی ہیں. تو پھر لکھا کہ انفسنا کی جو منزل ہے اس پر جو ہے امیر المومنین کو لے کر گئے. اب یہ تو لکھ دی انہوں نے تفسیر، انفسنا کی تفسیر لکھ دی کہ علی ہیں، اب نانا کی تفسیر لکھ دی والی ہیں، نسانا کی تفسیر لکھ دی کہ پیغمبر کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے نساکم کی تفسیر نہیں لکھی، ابناکم کی تفسیر نہیں لکھی، انفسکم کی تفسیر نہیں لکھتی، نہیں لکھی. وہ نہیں بتایا کہ نساکم کون ہیں، تمہارے عورتیں، ابناکم تمہارے مرد بیٹے، انفسکم تمہارے نفوس، اس کی تفسیر کی، اسے عقل پر چھوڑ دیا لوگوں کے کہ خود ڈھونڈ لیں کہ وہ کون ہیں. اب دیکھیے قرآن جامد نہیں ہے کہ بس اسی دور تک وہ آیت محدود تھی، اور اسی دور تک وہ انفسنا اور نسانا اور ابنانا کی وہ حجت خدا کی حجیت جو ہے وہ اسی دور تک محدود تھی. یہاں پر اشرف علی تھانوی نے اس کی تفسیر نہ کر کے، نساکم ابناکم انفسناکم کی تفسیر نہ کر کے، عقل انسانی پر چھوڑ دیا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی حجت خدا پرسونیفائیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹوں میں قرار پائے گا، اس پر خدا کی لعنت. یعنی یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیا و تامت بدید. یعنی اگر وہاں انفسنا، نسانا، ابنانا، اب ان کو پرسونیفائڈ بتا دیا، تفسیر میں لکھ دیا کہ یہ شخصیتیں ہیں، لیکن انفسکم، نساکم، ابناکم اس کی بات نہیں کی، کیونکہ یہ وہاں ٹھہر جانے والی باتیں نہیں ہیں. قرآن جامد نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ان انفسنا، ابنانا اور نسانا کے سامنے جو بھی آ کر کھڑا ہوگا وہ اسی کیٹیگری میں جائے گا جو مباہلے کے انفسکم، ابناکم، نساکم کی کیٹیگری ہے، اور جن کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ ان کے مقابلے پر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹے ہوں گے اور خدا کی ان پر لعنت ہوگی. یہ دو قوتیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، دو قوت از حیا و تامت بدید، جب تک زندگی باقی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ دو قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں گی. اور ایک طرف یہ قوت کون سی ہے؟ حجت خدا. آئے مباہلہ کی موجودگی میں خدا کی حجت پر سونیفائیڈ پیغمبر اسلام ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین علیہ السلام. حدیث کی ہمارے برادران اہل سنت نے سب سے آتھینٹک جو کتابیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس کے علاوہ بھی چار کتابیں اور ہیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی. اچھا، ان کتابوں میں باب فضائل اہل بیت اور صحابہ بھی باندھا گیا ہے. بخاری نے باب فضائل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جہاں ان کی فضیلت کو بیان کیا، وہاں لکھا کہ پیغمبر نے دونوں بچوں کو اپنی مسجد میں بلایا اور تمام اہل مسجد کو ان کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، ہما یہ دونوں، رہانت آیا من الدنیا، یہ دونوں اس دنیا میں محمد کی خوشبو کا مرکز ہیں. جب تک دنیا ہے اس وقت تک محمد کی خوشبو انہیں کے دم سے رہے گی. ابھی دیکھیے ہمارا آخرت کا ذکر نہیں کیا، دنیا، یعنی دنیا میں جب تک میری خوشبو، اور خوشبو کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی شخصیت، ان کی سنت، ان کا طریقہ، ان کی رسالت، ان کا پیغام، ان کی جنگ، ان کی صلح، ان کی عرش اور ان کی فرش کی باتیں، وہ جب تک کائنات باقی ہے اس دنیا میں جو رہیں گی، اس کا ذریعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی خوشبو اگر کسی کو حاصل کرنی ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی طریقت، پیغمبر کا رویہ، پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کا دین، اس کا سورس کیا بیان فرمایا پیغمبر نے، یہ دنیا، یہ میرے دو بیٹے، یہ میری خوشبو. یعنی اسی جیسے پھول سے خوشبو ہے اور پھول کی پہچان وہ خوشبو ہے. مثال کے طور پر اگر آنکھوں پہ پٹی آپ باندھ لیں اور آپ کے سامنے مختلف قسم کے پھول لا کر رکھ دیے جائیں، تو آپ آنکھوں پر بندی ہوئی پٹی سے پھول نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب آپ کے سامنے پھول آپ کو سونگھنے کے لیے دیے جائیں، تو چاہے آنکھوں پر پٹی بندی ہو، تب بھی آپ سونگ کر کہیں گے یہ گلاب کا پھول ہے، اسے الگ کر دو. پھر سونگ کر کہیں گے یہ چمیلی کا پھول ہے، اسے الگ کر دو. پھر سونگ کر کہیں گے یہ موتیا کا پھول ہے، اسے الگ کر دو. یعنی خوشبو آنکھیں ہو نہ ہو، نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، خوشبو اپنے پہچان خود بن جایا کرتی ہے. تو امام حسن علیہ حسین علیہ السلام پیغمبر کی اسی طرح پہچان. اب دیکھیے ذرا غور کیجئے آیہ ولایت کے اوپر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہاری سرپرست اللہ ہے، فقط اللہ ہے، اور تمہارا سرپرست فقط انما رسول ہے. انما کے اس باؤنڈری وال کے اندر اپنی ذات کو بیان کیا، اپنے پیغمبر کی ذات کو بیان کیا، اور اس ایمان والے کی ذات کو بیان کیا جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتا ہے. تفاسیر میں پرپیچولی اس آیت کو شان امیر المومنین میں بیان کیا گیا، اور اس سے ولایت امیر المومنین کا جو ایک دلیل ملتی ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ملتی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جہاں خالق کائنات نے ایک لفظ کی، ایک ٹائٹل کی سلیکشن کی، اور اس ٹائٹل کی سلیکشن کا ایک عجیب سا انداز ہے. یعنی وہ ٹائٹل جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس مومن، نماز قائم کرنے والا اور حالت رکوع میں زکاۃ دینے والا، یعنی امیر المومنین کے لیے بھی وہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے. یعنی اللہ کے لیے بھی وہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے اور اس کی بہترین مخلوق کے لیے بھی وہ ٹائٹل استعمال ہو رہا ہے. ورنہ ٹیکنیکلی جو ٹائٹل اللہ کے لیے ہے وہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے، اور جو پیغمبر کے لیے ہے وہ جناب امیر کے لیے اور خدا کے لیے نہیں ہے، اور جو ٹائٹل جناب امیر کے لیے ہیں وہ پیغمبر اور خدا کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. مثال کے طور پر خدا مالک الملک ہے، تو ہم پیغمبر کو مالک الملک یا امیر المومنین کو ہم مالک الملک نہیں کہہ سکتے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام خاتم الرسول ہیں، سراج منیر ہیں، تو یہ ٹائٹل نہ ہم جناب امیر کو کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح جناب امیر المومنین کے لیے وصی رسول اللہ کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، یہ وہ ٹائٹلز ہیں جناب امیر المومنین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو کیا یہ ٹائٹل ہم پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کیے جاتے ہیں یا اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک شخصیت کا ایک جداگانہ حیثیت اور ان کی ہستی اور ان کی شناخت ہے، اور اسی اسپیسیفک آئیڈنٹیٹیز ہیں ان کی جس کے مطابق ان کی وہ ٹائٹلز ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن اس آئے ولایت میں ایک عجیب مصلحت ہے خداوند عالم کی، کہ جہاں اس نے اپنے ساتھ دو شخصیتوں اور دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا، تو تینوں کے لیے ایک ٹائٹل اختیار کیا، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ ولی. اب جب ایک ٹائٹل اختیار کیا تینوں شخصیتوں کے لیے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تینوں شخصیتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئیں، ایک ہی حیثیت میں آ گئیں، یعنی ہوریزونٹل، جیسے میں نے گزشتہ تقاریر میں بار بار آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو ٹائٹل خدا کے لیے استعمال ہوا، رسول کے لیے استعمال ہوا، وصی رسول کے لیے استعمال ہوا، وہ تینوں کے لیے جب استعمال ہوا تو کیا تینوں ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک ہی ہوریزونٹل اسٹیٹس پر آ گئے؟ نہیں. اس ایک ٹائٹل کے ذریعے سے تینوں کے درمیان ایک بانڈ کریٹ ہوا، اللہ، اس کے پیغمبر اور جناب امیر المومنین کے درمیان ایک بانڈ کریٹ ہوا، वो बॉन्ड क्या है, विलायत का बॉन्ड है। आए विलायत, इसकी जो इनॉर्मस कैपेसिटी है इस लफ्स की, विलायत की, इस टर्मिनोलॉजी की, इतनी इनॉर्मस कैपेसिटी के अल्लाह का रेफरेंस हो तो भी इसमें समा रहा है, पैगंबर का हवाला हो तो भी इसमें समा रहा है, अली मुर्तजा का हवाला हो तो वो भी इसमें समा रहा है। यानी ये इतना अजीम और इतना बड़ा ये लफ्ज़ है और इतना बड़े इसके मफाहीम है कि ये सारों को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। अब यहाँ मैंने आपके सामने कहा कि एक बॉन्ड क्रिएट होता है। अब देखिए, जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता है कि दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड क्रिएट हो तो मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से दरमियान में बॉन्ड क्रिएट हो तो मैटर वजूद के अंदर आता है। तो जो बॉन्ड क्रिएट हुआ इस लफ्ज़ विलायत से, वो बॉन्ड इसलिए नहीं क्रिएट हुआ कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर सब अल्लाह के बराबर हो गए, अल्लाह सुप्रीम अथॉरिटी है, अल्लाह की विलायत सुप्रीम विलायत है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल, इस बॉन्ड के क्रिएट होने से ये पता चला कि वो काम जो अल्लाह के मनसब के मुताबिक हैं और जो उसी से सरजद होने हैं, उसने इस बॉन्ड के जरिए से अपने औलिया को वो इख्तियार और अथॉरिटी अता फरमाई कि वो काम जो अल्लाह के काम हैं उनसे भी सरजद होते हैं। और कुरान करीम में जा बजा ऐसी आयात मौजूद हैं जिनका तस्करा भी मैंने पिछली आयात में आपके सामने किया कि वो काम और वो अल्लाह के मनसब के मुताबिक जो अल्लाह अंजाम देता है उसके वली भी वो काम अंजाम देते हैं, लेकिन बेज़निल्लाह, अल्लाह की मर्जी से। ये वो बॉन्ड है कि जो, अगर विलायत का मतलब सरपरस्ती है, विलायत का मतलब महाफिजत है, विलायत का मतलब हिमायत है, विलायत का मतलब गार्जियनशिप है, विलायत का मतलब गाइडेंस है, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब वो बॉन्ड अल्लाह का भी वही वो काम अंजाम देगा, अल्लाह वो काम नबी के जरिए से लेगा, अल्लाह वो काम वली के जरिए से लेगा, ये बॉन्ड है वो। अब जो खुदा वली है, पैगंबर वली है, अली वली है, इसलिए वली है कि वो काम जो महाफिजत का है, हिमायत का है, नुसरत का है, गार्जियनशिप का है, ये सारे काम जो हैं अल्लाह के करने वाले, लेकिन अल्लाह उस बॉन्ड के जरिए से नबी और वली के जरिए से कराता है। अब देखिए, दो नुकात हमारे सामने आते हैं और उन पर, उनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है इस वलायत के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। एक नुकता है कि पहला नुकता जिसे हम कहें कि कुरान करीम में लफ्ज़ वली आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लफ्ज़ फ़कत दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ, ये टर्मिनोलॉजी, लफ्ज़ क्या कहूँ मैं, टर्मिनोलॉजी एक टर्म है, बहुत बड़ी, बहुत अजीम और इनॉर्मस कैपेसिटी की ये टर्म है, तो क्या फ़कत दोस्त के लिए इस्तेमाल हुई? और दूसरा सवाल ये है, बिलखसूस आए विलायत के रेफरेंस से, कि जो जनाब अमीर की विलायत पर दलील है, कि इस आए विलायत में ये किन मानों में इस्तेमाल हुई? दो अहम नुकात और दो अहम सवाल आते। लेकिन लोगों के जो जनरल परसेप्शन है कि कुरान में हमेशा दोस्त के मानों में विलायत को इस्तेमाल किया गया, अगर हम इसे मुख्तलिफ कुरान मजीद की आयात में ढूंढें तो हमें ये परसेप्शन थोड़ा सा बहुत लिमिटेड परसेप्शन नज़र आता है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा है, वहाँ पर इरशाद हुआ वली का तस्करा, अल्लाह हो वली लजी ना मनो युखरज हम मिन ज़ुलमात वल नूर, अल्लाह वली है और वो ईमान वालों को ज़ुलमात से नूर की तरफ ले आता है। अब यहाँ अल्लाह वली है। अब इस आयत का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अहले ईमान का दोस्त है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपनी ख़ास इनायत, अपने ख़ास तसरफ़, अपनी ख़ास अथॉरिटी के तहत अहले ईमान का ख्याल रखता है और उनकी सरपरस्ती और हिमायत करता है, जिससे वो अंधेरों से रोशनी की तरफ सफ़र तय करते हैं। ये सफ़र खुदा की हिमायत के बगैर, उसकी सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता, यह जुलमात से नूर का सफ़र है। आप कोई छोटा सा सफ़र करने के लिए निकल जाएं, आपको गाइड की ज़रूरत होती है ना, बगैर गाइड के सफ़र कर सकते हैं? भाई काफ़िले ले जाते हैं आप ज़ियारतों के और गाइड ढूंढते हैं कि गाइड करे कोई हमें, तो वो भी आपका बगैर गाइड के नहीं हो सकता। तो ये जुलमात से नूर का सफ़र यहाँ पर गाइड के मानों के अंदर, दोस्त के मानों में नहीं, गाइड के मानों के अंदर इस्तेमाल हुआ, सरपरस्त के मानों में इस्तेमाल हुआ कि वो जो है रोशनी, अंधेरों से रोशनी की तरफ सफ़र तय कराता है वो खुदा जो वली है। तो विलायत जो है वो ऐसी सरपरस्ती और ऐसी गाइडेंस है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। दूसरी आयत सूरह यूनुस की है, जहाँ पर इरशाद फरमाया गया, अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफन अलैहिम वला हुम याज़ुनून, कि औलिया खुदा के लिए खौफ और हुज़्न नहीं है, ये आमतौर पर तर्जुमा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के दोस्तों को यानी औलिया अल्लाह, जहाँ अल्लाह के दोस्त, अब हम इसका तर्जुमा कर लें जैसे आम परसेप्शन, अल्लाह के दोस्तों को किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है इसका, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिन लोगों की हिफाजत करता है उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। यहाँ पर मफहूम हिफाजत है। अब देखिए कि खौफ तो होगा हर एक के लिए है, नबियों के लिए भी है, सबके लिए है, लेकिन उस खौफ की कैफियत में जो वली है वो उस खौफ में हिफाजत का काम अंजाम देता है। खौफ से मुलाकात होगी, खौफ की सिचुएशन से बड़े जाएंगे। कुरान मजीद ने काबले लब्द वन कब शाइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सन मिनल अंबाल वन फसे व समरात फबशर साबरीन, इम्तिहान होगा तुम्हारा खौफ से, भूख से, नक्स अंबाल और नक्स समरात से, और कामयाब होने वालों के लिए खुशखबरी है कुरान मजीद। तो खौफ से मुलाकात होगी, खौफ में डाले जाएंगे, खौफ का इम्तिहान होगा, लेकिन अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, अल्लाह उस आलम खौफ में अपने दोस्तों यानी अल्लाह की दोस्ती या अल्लाह का मकाम ये है कि अल्लाह उस वक्त पे उनके खौफ में उनकी हिफाजत करता। अब यहाँ पर जो औलिया का मकसद ये नहीं है कि दोस्त, यहाँ मकसद है हिफाजत, मफहूम मफहूम है हिफाजत। तीसरी आयत जो है वो सूरह तौबा की है, जो हम मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं, वो है वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़िन, मोमिन औरतें और मोमिन मर्द तर्जुमे में लिखते हैं कि एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोमिनीन आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इसका मतलब यह है कि मोमिनीन आपस में एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और एक दूसरे के मुकद्दर पर असरअंदाज होते हैं। और ये कैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के मुकद्दर पर असरअंदाज होना इसका मफहूम है, इसलिए कि अगले टुकड़े में कहा यामरूना बिलमारूफ व यनहाउन अनिल मुनकर, यामरूना बिलमारूफ व यनहाउन अनिल मुनकर, निमारूफ अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर क्या है, यही मुकद्दर के संवारने का रास्ता है। जब मारूफ के रास्ते को अख्तियार किया जाता है और मुनकर को दबाया जाता है, रोका जाता है, उसके मुकाबला किया जाता है, तो ये फर्द के बस की बात नहीं होती, ये कौम के बस की बात होती है। ये ग्रोह जो है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हैं, फर्द जो है वो इसके अंदर कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं ला सकता, ये ग्रोह होते हैं जो मीनिंगफुल चेंज लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्ती का मकसद नहीं है, यहाँ पर हिफाजत और एक दूसरे के मुकद्दर पर असरअंदाज होना जो है वो विलायत के कॉन्सेप्ट के अंदर है। अब ये तो हमने पहले सवाल का जवाब दिया कि क्या लफ्ज़ वली फ़कत दोस्त के मानों में इस्तेमाल होता है, नहीं, लफ्ज़ वली वली गाइड के मानों में इस्तेमाल होता है, सरपरस्ती के मानों में इस्तेमाल होता है, हिफाजत के मानों में इस्तेमाल होता है, मुकद्दर पर असरअंदाज होने के मामलात में मानी में इस्तेमाल होता है। अब दूसरा जो सवाल है वो ये कि लफ्ज़ वली जो है वो आयत विलायत के अंदर जनाब अमीर अल-मोमिनीन की विलायत पे जो दलील करता है वो किन मानों में वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इन्नमा वलीकुम अल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व हुम राकिऊन, फ़क़त तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल, और जो मोमिन हालत रुकू में ज़कात देता है जबकि वो हालत नमाज में हो, क़याम नमाज में हो। इस आयत में ये मतलब नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और रसूल तुम्हारा दोस्त है और वो मोमिन तुम्हारा दोस्त है, बल्कि बात ये कही जा रही है कि अल्लाह को, पैगंबर को और उस मोमिन को यानी अली मुर्तजा को तुम्हारे मामलात में तसर्रुफ का इख्तियार है, उनको एक अथॉरिटी है, यूनिवर्सल अथॉरिटी है, और वो यूनिवर्सल अथॉरिटी हकीकत में खुदा की है, और खुदा की अथॉरिटी से वो अथॉरिटी पैगंबर को मिल रही है, और पैगंबर खुदा की अथॉरिटी से और हुक्म से वो विलायत अमीर अल-मोमिनीन का ऐलान करते हैं, और अल्लाह आयत के जरिए से उसको सपोर्ट करता है। यानी अब अमीर अल-मोमिनीन की जो विलायत है, जो अथॉरिटी और अख्तियार है, वो अल्लाह की विलायत और पैगंबर की विलायत से ड्राइव हो रहा है। अल्लाह को वली बनाया, अल्लाह ने वली बनाया पैगंबर को और हुक्म दिया कि तुम अली की विलायत का ऐलान करो, तो पैगंबर ने अली को वली बनाया हुक्म खुदा से, तो अली की विलायत ड्राइव हो रही है अल्लाह की विलायत और पैगंबर की विलायत से। तो यहां हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे दोस्त हैं अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, रसूल तुम्हारा दोस्त है, अमीरुल मोमिनीन, नहीं, बल्कि अल्लाह को और उसके रसूल को और अमीरुल मोमिनीन को तुम्हारे मामलात में तसर्रुफ का इख्तियार हासिल है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि किसको कौन, मतलब कौन किसको किसी टाइटल से सरफराज कर सकता है, पुकार सकता है, या कौन किसको कोई टाइटल या कोई लकब या दे सकता है। वही दे सकता है ना कि जो वो उस फील्ड का मास्टर हो। मिसाल के तौर पर एक बुजदिल आदमी किसी को ये अवार्ड दे कि वो बहुत बहादुर है, उसको टाइटल दे के बहुत बहादुर है, तो लोग कहेंगे कि उसे पता ही नहीं कि बहादुरी शुजात कहते किसे। लेकिन कोई बहुत ही शुजा किसी को कहे कि ये बहुत बहादुर है तो कहेंगे हाँ, क्योंकि इसे शुजात का मतलब पता है, लिहाजा इसकी बात जो है ऑथेंटिक है। इसी तरह जो मेरे जैसा कोई आदमी किसी को कहे कि आप बहुत बड़े अदीब हैं, आपने चार मजमून लिखे, बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े शायर हैं, तो लोग कहेंगे कि आपको खुद अदब और शायरी से का कितना तजर्बा है जो आपने इनको बड़ा अदीब और शायर कह दिया। हाँ, अगर एक बहुत बड़ा अदीब और बहुत बड़ा शायर जिसकी एक बड़ी हैसियत हो, मिसाल के तौर पर जनाब अल्लामा इकबाल अगर किसी के लिए कह देते कि वो शायर है, बड़ा अच्छा शायर है, तो लोग उसकी पढ़े बगैर मान लेते कि हाँ ये बहुत अच्छा शायर है। फैज़ अहमद फैज़ या अहमद फराज जैसे शोरा या जोश मलियाबादी जैसे शोरा अगर किसी के लिए कह देते या कहा हो, या कि ये उन्होंने बड़े अच्छे शेर कहे, या बड़ी अच्छी गज़ल है, या बड़े अच्छे के लिखाई है, तो लोग उसकी तहकीक किए बगैर यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये जो इन्होंने कहा है, क्योंकि ये अथॉरिटी है उसके ऊपर। तो अगर हम कहें किसी को वली, हमें क्या पता वलायत किसे कहते हैं, हमें क्या पता वली का मकाम क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो मनसब क्या है, उसके असरार और रुमूस क्या हैं, हम उस सरपरस्ती किस चीज़ का नाम है जो वलायत की ज़िम्मेदारी है। तो हम अगर किसी को वली कह दें तो हमारे कहना ना कहने की क्या हैसियत है। लेकिन अगर खुदा किसी को वली कह दे तो खुदा क्या वाकिफ नहीं है विलायत के मामलात से, माजल्ला हकम बदहन। तो अल्लाह तो इतना वाकिफ है ना कि हर चीज का खालिक और मालिक है कि उसे मकाम और मंजिलत विलायत का पता है और जानता है, उसने ही इस मनसब और इस मकाम और इस रवैये को और इस जो हम समझते हैं टर्मिनोलॉजी या उसके जो सर जिम्मेदारियों को उसने खुद बनाया है। तो वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी के सामने और वो किसी की अथॉरिटी टिक नहीं सकती। तो अल्लाह अगर किसी को कहे कि ये वली है तो फिर किसी शक व शुबे की गुंजाइश रह जाती है या किसी और सवाल की गुंजाइश रह जाती है। तो अल्लाह ने खुद इसीलिए लफ्ज़ विलायत को सबसे पहले अपने लिए इस्तेमाल किया कि अल्लाह से बढ़कर कोई इसरार विलायत का जानने वाला नहीं। और फिर अल्लाह ने यह बताया कि अगर कोई इसरार विलायत को जानता है या उसे दिया गए इसरार विलायत खुदा की विलायत से, तो वो हमारा नबी है और उसके बाद वो मोमिन है जो नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है, यानी अमीर अलमोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अब वो खुदा जो वली है वो वली करार दे रहा है अगले दो वलियों को। अब इस विलायत की जिम्मेदारियां, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस विलायत का मकाम क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह ने दो शख्सियतों को जो अपने साथ विलायत के इस अजीम मर्तबे में शामिल किया और उनकी विलायत को अपनी विलायत के साथ एक बॉन्ड में जोड़ा, तो आखिर वो जिम्मेदारियां क्या है विलायत की। सूरह कहफ इरशाद होता है वस्कुलना लिलमलाइका तस्जुदू लिआदमा فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو وبئس للظالمین بدلا ما شتهم خلق السماوات والارض بلا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا। सूरह कहफ 50 और 51 नंबर की आयत। पहली आयत 50वां नंबर इरशाद होता है वस्कुलना लिलमलाइका तस्जुदु लिआदमा फसजदु इल्ला इब्लीस, हमने मलाइका को कहा, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा कर दिया, इल्ला इब्लीस सिवाय इसके, काना मिनल जिन वो जिनों में से था, फसका अन अम्र रब्बही इसने अम्र रब से इनकार कर दिया। फिर अफतत्तखज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अब तुम क्या उस इनकार करने वाले, अम्र रब को ठुकराने वाले,
उसकी और उसकी जुर्रियत यानी उसकी औलाद को हमें छोड़कर अपना सरपरस्त और अपना वली बना रहे हो। अफतत्तखिज़ुनहु वज़ुर्रियतहु,
इन्हीं वो जो ठुकराने वाले, इनकार करने वाले, हमें रब को ठुकराने वाले और उसकी जुर्रियत, वज़ुर्रियतहु और उसकी औलाद, यानी शैतान की का एक शैतानियत का पूरा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। एक वक्त वही नहीं था इब्लीस जिसने आदम को सजदा नहीं किया था, हर दौर के इब्लीस मौजूद हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि वो परसोनिफाइड है, अनफसना निसाना अबनाना परसोनिफाइड है, और उनके मुकाबले में क़यामत तक जो अनफसकुम निसाकुम अबनाकुम आते रहेंगे वो इस इब्लीस की ज़ुर्रियत और इसकी नस्ल से होंगे। और कुरान ने फैसला कर दिया, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, हक और सच का फैसला था, उनके मुकाबले पे आने वाले काज़बीन होंगे। तब यहाँ देखिए कि कहा कि तुम अफतत्तखिज़ुनहु वज़ुर्रियतहु, अरे तुम उसके चालाकियों में पड़ गए और उसकी औलाद को छोड़कर, हाँ उसे उसे और उसकी औलाद को हमें छोड़कर औलिया मिन दूनी अपना सरपरस बना बैठे, जबकि तुम्हें मालूम है वहुम लकुम अदून, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो बाईस ज़ालिमीन बदला, हाय तुमने कैसा जुल्म किया। एक सरपरस्त के बदले में एक दुश्मन को इख्तियार कर लिया, एक दोस्त के बदले में एक नुकसान पहुंचाने वाले को इख्तियार कर लिया। खुदा सवाल कर रहा है कि तुम शैतान को, अम्र रब के इनकार करने वाले को अपना मददगार और सरपरस्त बना रहे हो, उसकी ज़ुर्रियत को अपना मददगार और सरपरस्त बना रहे हो। ये कैसी तिजारत है, ये कैसा ट्रेड ऑफ है कि दोस्त को छोड़कर दुश्मन की सरपरस्ती में चले जाओ। ये ट्रेड ऑफ तो जालिम करते हैं। इस ट्रेड ऑफ का ताल्लुक जुल्म से है, अदल से नहीं है। कि जो महाफिजत करने वाले हैं, जो गाइडेंस देने वाले हैं, जो सरपरस्ती करने वाले हैं, जो महाफिजत करने वाले हैं, उन्हें छोड़कर दुश्मन के हाथ को पकड़ लिया जाए और उन्हें अपना सरपरस्त और अपना वली बना लिया जाए। और फिर अगली आयत ने 91वीं आयत के अंदर एक और अपने ट्रेडिशन का तस्करा किया और कहा वो ट्रेडिशन जो है वो विलायत की जिम्मेदारियों पर, वो ट्रेडिशन जो है ना वो दलील, ये आयत दलील है। कहा कि मा शतहुम खलक समावत वलर्स वला खलक अनफसहिं वमा कुंत मुत्तखज़ल मज़लीना ज़दा। जब हम जमीन और आसमान को खल्क कर रहे थे, मा शतहुम, तो हमने इन्हें यानी जिन्हें तुमने अपना वली बना रखा है उन्हें गवाह के तौर पर नहीं बुलाया था। मा शतहुम, उनकी शहादत नहीं ली थी, वो गवाह नहीं थे। खलक समावत वलर्स, वो गवाह नहीं थे तख्लीक आसमान और ज़मीन के। वला खलक अनफसहिम, ये उस वक्त भी गवाह नहीं थे जब जान खल्क हो रही थी, यानी हमने उन्हें गवाही के लिए नहीं बुलाया। माशतहुम खल्क समावात वल-अर्ज, जब आसमान और ज़मीनों को पैदा कर रहे थे ये हमारे गवाह नहीं थे। वला खलक अनफसहिम, जब जान बना रहे थे, नफ्स को खल्क कर रहे थे, तब भी ये हमारे गवाह नहीं थे जिनको तुमने अपना सरपरस्त बना लिया। वमा कुंता मुत्तखज़ल मज़लीन औज़दा, हम ऐसे नहीं हैं कि गुमराहों को इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाते। वमा कुंता मुत्तखज़ल मज़लीन औज़दा, हम ऐसे नहीं हैं कि इनको अपनी मदद के लिए बुलाते, गुमराहों को अपना दस्तो बाजू बनाते। हम गुमराहों को दस्तो बाजू बनाने वाले नहीं, मदद के लिए बुलाने वाले नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि शैतान और उसकी ज़ुर्रियत की विलायत को किस बुनियाद पर रद्द किया, यानी उनकी सरपरस्ती, उनकी दोस्ती, उनकी महाफिजत जो लोगों ने इख्तियार कर रखी है। और पूरे तारीख में हमने यही देखा कि लोगों ने उन्हीं की सरपरस्ती और उन्हीं की दोस्ती को इख्तियार कर रखा है। पहली बुनियाद फसका अन अम्रे रब्बही, उन्होंने अम्रे रब को ठुकरा दिया। दूसरी बात मा शतहुम खलक समावात वल-अर्ज, आसमान और ज़मीन को जब हमने खल्क किया तो गवाह नहीं, उनको गवाही के लिए नहीं बुलाया। वला खलक अनफसहिम, जब जान खल्क हो रही थी तब भी उनको नहीं बुलाया। तीसरी मुत्तखज़ल मज़लीन आज़ादा, खुदा कभी गुमराहों को अपना दस्तोबाजू नहीं बनाता। अब इस ना के अंदर ये तीनों बातों में ना छुपी हुई है, यानी ना किस बात की है, अमरे रब के फस्त करने वाले
نہ زمین نہ زمین و آسمان کی خلقت میں گواہ، نہ جان کی خلقت میں گواہ، نہ خدا کے قوت بازو کہ ان کو بلاتا، ان سے مدد لیتا. اس نہ کے اندر ایک ہاں چھپی ہوئی ہے. یعنی ولی وہ نہیں ہو سکتا جو امر رب کو رد کرے، ولی وہ نہیں ہو سکتا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہ ہو، ولی وہ نہیں ہو سکتا جو خلقت جان کا گواہ نہ ہو. یعنی ولی وہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا جو اس کو خدا نے قوت بازو نہ قرار دیا ہو. تو ولی کون ہوگا؟ اس نام سے ہاں نکلے گی. ولی وہ ہوگا جس نے امر رب کو قبول کیا. زمین ولی وہ ہوگا جو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ ہوگا. ولی وہ ہوگا جو جان کی خلقت کا گواہ ہوگا. ولی وہ ہوگا جسے قوت بازو بنایا ہوگا اور جس کو اس پر مددگاری کی ذمہ داری ڈالی گئی ہوگی. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. میں گواہ ہوں خلقت آسمان و زمین کا، میں گواہ ہوں خلقت نفس کا. اور پھر یہ کہہ کر پیغمبر چپ نہیں ہوئے. اگر وہاں چپ ہو جاتے یہ کہہ کر کہ میں اول نور ہوں، تو خدا کا نور تھا واحد اور پیغمبر کا نور تھا، اگر وہ بھی ایک ہی ہوتا تو وہ بھی توحید میں شریک ہو جاتا. واحد پیغمبر کا نور، توحید وہ چیز ہے جس میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا. تو پیغمبر نے جہاں یہ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو خلق کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا نا ولی من نور واحد، یعنی ایک نور نہیں خلق کیا اس نے، واحد کی کیفیت میں خلق نہیں کیا اس نے، اس کیفیت میں خلق کیا کہ ہم اور علی دو ایک نور سے دو حصے بن کر اس کے سامنے آ کے موجود ہو گئے. اس نے ہمیں اس طرح سے خلق کیا کہ میں اور علی ایک نور سے دو حصے ہیں. یعنی اب وہاں واحد کا تصور نہیں ہے، یہاں اثنین دو کا تصور ہے. واحد فقط خدا کی ذات ہے، توحید فقط خدا کی ذات ہے. نور محمد اور نور علی کو اس طرح تخلیق کیا جو اول نور بھی ہیں اور واحد نہیں بلکہ دو ہیں، اول نور بھی ہیں اور دو ہیں. اور پھر جب وہ دو ہیں تو ساری خلقت ان کے سامنے بنی، جان ان کے سامنے بنی، زمین ان کے سامنے بنی، آسمان ان کے سامنے بنی. اسی لیے کہا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی خدا ہے، ورسولہ والذین آمنوا والذین یقمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی خدا ہے اور وہ پیغمبر ہے اور وہ مومن ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلقت آسمان و زمین کے وقت ہمارے گواہ تھے، خلقت نفس کے وقت ہمارے گواہ تھے. اور یہ وہ ہیں، ہم گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے، ہم صاحبان ایمان کو اپنا دست و بازو بنایا کرتے ہیں. یہ ولایت کی تعریف ہے، یہ ولایت کا کینوس ہے، یہ ولایت کی انارمس کیپیسٹی ہے. اسی لیے اس لفظ، اس ٹرمنالوجی کو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا اور امیر المومنین کے لیے بھی استعمال کیا. یہ انارمس کیپیسٹی ہے کہ ولی خدا خلق کر رہا تھا، وہ ولی ہے، اور پیغمبر اور نبی علی دیکھ رہے تھے اس لیے کہ وہ ولی تھے، گواہ تھے، خلقت آسمان و زمین کے گواہ، خلقت جان کے گواہ. خدا گمراہوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتا، صاحبان ایمان اس کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں. سورہ کوثر 15 سورہ، جس کا میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا، تمہیں کوثر دی اور قیمت ہم نے اطاعت اور قربانی میں رکھی. انا شانیہ کا ہو الابتر، تمہارا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان رہے گا. یعنی وہ قیمت، اس انارمس اسٹیٹس کی قیمت. اب میں کوثر کو کہاں کہاں، کس کس نظریے سے دیکھوں، کس کس اینگل سے کوثر کو آپ دیکھیں، ڈیفائن کریں، اس کے مطلب کو سمجھیں. یہ ولایت بھی کوثر کے معنوں میں سے ایک معنی ہے، انارمس کیپیسٹی ہے. ہم نے تمہیں کوثر دی، اور ایک لفظ کوثر، انارمس کیپیسٹی، کوثر دے دی، ایسا اختیار، ایسا اختیار. یا آسمان خلق ہو رہا ہو تو تم گواہ، زمین خلق ہو رہی ہو تو تم گواہ، جان خلق ہو رہی ہو تو تم گواہ، اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے دستے بازو. مطلب کیسا ایک سمبولک ٹرمنالوجی استعمال کی گئی. تو اطاعت اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی خدا کی مدد. خدا کی مدد ہوتی ہے اطاعت کے ذریعے سے، خدا کی مدد ہوتی ہے قربانی کے ذریعے سے. اور قبول کر لیا پیغمبر نے اس کو، اطاعت اور قربانی کے سفر کو.
منزل قسل بنی مقاتل پر امام حسین علیہ السلام کے ولی ابن ولی امام ابن امام آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے کی سواری چل رہی تھی. صحرا کا سفر آہستہ آہستہ طے ہو رہا تھا. شاید گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اونگ سی آ گئی, پھر ایک دم آپ نے جھرجھری لی اور بے اختیار کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر نے اپنے والد کو جب اتنے کچھ درد, انتہائی درد کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تو اپنی سواری کو اپنے والد کی سواری کے قریب لے آئے اور حد ادب سے ارشاد فرمایا, بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے, کیا ہوا جو آپ نے اتنی تکلیف سے اتنی دکھ سے یہ جملہ ادا فرمایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرزند تھوڑی دیر کے لیے آنکھ سی لگ گئی تھی سواری پر, اونگ سی آ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہمارے قریب سے گزر رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تعقب میں ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں موت کی خبر دی گئی. تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اور کون حق پر ہو سکتا ہے؟ کون ہے حسین پرسونیفائیڈ حجت خدا, جہاں علم کے دفتر ناکام ہو گئے اور کوئی حکمت کی بات نہ چل سکی, ماں شخصیتیں آ کر کھڑی ہو گئیں الوہیت خدا کو بچانے کے لیے اور توحید خدا کی حفاظت کرنے کے لیے. حسین ان شخصیات میں سے ہیں حجت خدا پرسونیفائیڈ, جس کی شخصیت حجت خدا ہے. کہا کہ ہم اگر حق پر نہیں ہیں تو اور کون حق پر ہو سکتا ہے, ہمارے علاوہ کون حق پر ہو سکتا ہے؟ تو بیٹے نے تحمل اور بہت ہی دلیری سے کہا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خوف ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. امام حسین علیہ السلام نے دل بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دعائے خیر دی. یہ جملہ امام علی کا جملہ ہے, یہ امام علی کا جملہ ہے. جب لوگ امام علی پر طنز کیا کرتے تھے کہ آپ خلافت کے لیے بے چین ہیں, تو آپ کہتے تھے کہ میں اس طرح موت سے محبت کرتا ہوں جس طرح بچہ دودھ سے ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. کوئی فکر نہیں ہے ابو طالب کے بیٹے کو کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. وہ ابو طالب کا علی تھا, یہ حسین کا علی ہے. حسین کے علی نے وہی جملہ کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعائے خیر دی, دعائے زندگی نہیں دی, دعائے خیر دی. یہ قافلہ حسین ابن علی کا 2 محرم کو دشت بلا میں اترا. زمین کے مالک بلائے گئے, بنی اسد کے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے. آپ نے ان سے زمین کا سودا کیا اور انہوں نے اس بات کی بار بار گزارش کی کہ فرزند رسول یہ زمین کسی نبی زادے کو راست نہیں آئی, آپ جب تک آپ کا دل چاہے آپ اس میں قیام کریں, اس کے خریدنے کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیں. امام نے ارشاد فرمایا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, ولی خدا کی نظریں تاریخ پر ہیں, مستقبل کی تاریخ. خدا کا ولی وہ اختیار رکھتا ہے کہ مستقبل کی تاریخ میں جھانک سکے, اسے دیکھ سکے, اس کے سامنے اور آپ کتاب کی طرح مستقبل کی تاریخ کھلی ہوتی ہے. کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. سودا طے کیا اور 60,000 دینار مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ نے اسے قیمت ادا کر دی زمین کے مالکوں کو. اس کے بعد وہ قبالے بھی جن پر ملکیت زمین تھی وہ آپ نے دوبارہ انہیں واپس کر دیے, قیمت بھی دے دی اور ملکیت بھی واپس پلٹا دی, اور ایک نصیحت کی کہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہماری لاشیں یہاں بکھری بھی ہوں گی تو تم سے ہم سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ تم ہماری لاشوں کو دفنا دینا, اور اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آئے تو ہماری قبر کا نشان بتانا, کوئی ہماری زیارت کے لیے آئے تو اس کو مہمان کرنا. بنی اسد کے لوگوں نے حیرانی سے امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کو سنا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے قبیلے کی عورتوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. عورتیں آئیں تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم ان کو غیرت دلانا کہ ہماری لاشیں بے گور و کفن نہ پڑی رہ جائیں, انہیں دفن کروا دینا.
ان کے بچوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو اس خالی میدان میں جب کچھ بھی نہیں ہوگا اور لاشیں بکری ہوں گی تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور مٹھی مٹھی مٹی اٹھاتے جانا اور ہماری لاشوں پر اڑاتے جانا۔ آئے حسین ابن علی بھی ایک خطاب کر رہے تھے، فضا در خیمہ پر آئی اور کہا کہ بی بی پاک کا ایک فرمان ہے، ایک گزارش ہے، ایک پیغام ہے۔ کہا کیا کہتی ہیں میری بہن؟ کہا بی بی زینب یہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ زمین پوری خریدی ہے، اس کو جناب علی اکبر کے نام اس کے قبالے لکھ دیں۔ ہائے زینب، بی بی پاک آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس طرح بھائی اور بھائی کی اولاد سے محبت تاریخ انسانی میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کو، اس پیغام کو سن لیا اور اس کے بعد بہت نرمی سے جناب فضا سے کہا کہ بہن سے کہہ دو کہ جو سب کو ملے گا وہ جناب علی اکبر کو بھی مل جائے گا۔ ہائے حسین، یہ کہہ رہے ہیں فضا، اما فضا بہن کو بتا دو سب کو قبر کی زمین ملے گی، علی اکبر کو بھی قبر کی زمین مل جائے گی۔ ہائے عزیزو، وہ فجر عاشور نمودار ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو حکم دیا اذان فجر دو۔ بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر اور امام حسین علیہ السلام تکبیر کا جواب دیتے ہیں۔ بیٹا اذان دیتا جاتا ہے اور آپ اسے دہراتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نماز فجر تمام ہو گئی، ادھر سے طبلِ جنگ بجا اور ادھر سے آپ کے امام نے بیٹے کو آواز دی، تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو اور ان بڑھتے ہوئے فوجیوں اور ان کے نعروں اور ان کی مبارس طلبی کا جواب دو۔ ہائے کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے اصحاب کو جھونک دیا لڑائی میں اور بیٹے کو بچا لیا۔ تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو، یہ حکم آیا امام کا، بیٹا آگے بڑھ کر میدان میں جانا ہی چاہتا تھا، سواری پر چڑھ ہی رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی تلواریں نکال دی، اپنی گردنوں پر رکھ دی اور کہا فرزند رسول اپنے حکم کو واپس لے، ہماری گزارش ہے، آپ ولی ابن ولی ہیں، امام ابن امام ہیں، فرزند پیغمبر ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بھی غلام زندہ ہیں، بھی غلام زندہ ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ غلاموں کی موجودگی میں فاطمہ کا گھر کا چراغ بجھ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنا بڑا لشکر اور اس 18 برس کے جوان کو ہماری آنکھیں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ امام حسین علیہ السلام اب لاجواب ہیں اور اصحاب بالکل ڈٹرمنڈ ہیں، پوری طرح ریزالو کہ جب تک ہم زندہ ہیں آل محمد کا کوئی فرد میدان میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ لقمہ اجل ان تیروں تبر اور نیزوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ علی اکبر کو روک لیا گیا، اس کے بعد اصحاب ختم ہو گئے، انصار گزر گئے، لاشوں پر لاشیں، خیمہ بھرتا چلا گیا۔ پھر اقربا کی باری بھی آ گئی، عباس بھی چلے گئے، قاسم و محمد کو بھی رو لیے۔ ہائے، علی کے 6-7 بیٹے ہیں اس جنگ میں، اس لڑائی میں، امام حسین علیہ السلام کے علاوہ 6 بھائی، 6 فرزند، علی ابن ابی طالب فرزندان امام حسین علیہ السلام، فرزندان عقیل و جعفر، اور اس ساری اولاد ابو طالب کی، یا پھر پیغمبر کے صحابی اور علی کے دوست، باقی کون تھا؟ باقی کون تھا نبی زادے کی مدد کرنے کے لیے؟ پیغمبر کے صحابی تھے، علی مرتضیٰ کے دوست تھے، حسن حسین کے اصحاب تھے، ان کے غلام تھے، یا خاندان ابو طالب تھا، بس اتنے سے لوگ، تھوڑے سے لوگ۔ ادھر سے طبلِ جنگ مسلسل بج رہا ہے کہ حسین اب جو بچ گیا اسے بھیجو تاکہ ہم اس کا سر کاٹ کر فتح کا جشن منائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹے نے کہا بابا میں چلا جاؤں، اب کوئی بھی نہیں ہے اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں خیموں کی طرف. امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں جاؤ جاؤ اور خدا حافظ کہہ لو اپنی ماں کو، بہنوں کو، پھوپھی کو. حمید ابن مسلم جو تاریخ لکھ رہا تھا لشکر یزید کی طرف سے، اس نے کہا کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ کوئی جوان ہے جو خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ادھر نکلنا چاہتا ہے ادھر خیمے کا پردہ پھر گر جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے پھر گر جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی نکلنا چاہتا ہے اور کوئی روک لیتا ہے. بہنیں روک لیتی ہیں، اماں روک لیتی ہے، پھپھیاں روک لیتی ہیں. امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور بہن سے کہا تبرکات لاؤ، پیغمبر کے تبرکات لاؤ. جناب علی اکبر ہم شکل نبی تھے، دعا امام حسین علیہ السلام سے دعا کی تھی، اب مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے نانا کی شکل ہو اور ایسی بیٹی دے جو میری ماں کی شکل ہو. تو جناب علی اکبر اور جناب سکینہ، یہ دعا امام حسین علیہ السلام ہے. آپ نے کہا نانا کے تبرکات لاؤ، نانا کے لباس سے اپنے بیٹے کو آراستہ کر دیا اور اس کے بعد چہرے پر ایک نقاب باندھ دی اور کہا کہ میرے لال جب لشکر ادا کے سامنے جانا تو یہ نقاب الٹ دینا. ارے جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، کیا کہنے آپ کے ابراہیم کربلا کہ جب آپ نے صبح عظیم کا وہ کارنامہ سر انجام دیا، اپنے ہاتھ سے لگام لچامے فرس پکڑ کر اپنے جوان رانا کو سوار کر دیا. ابراہیم حسین کا اسماعیل دشت بلا میں جا رہا ہے. اور پھر جب جناب علی اکبر میدان کی طرف روانہ ہوئے تو پلٹ پلٹ کر اپنے والد کو دیکھتے تھے، یہ بابا کی بے چینی پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے. مکاتی لکھتے ہیں کہ ایک دو بار پلٹ کر آئے اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے کہ باپ کو تسلی ہو، والد کو تسلی ہو کہ میرا بیٹا زندہ. ایک بار پوچھا بیٹے نے اپنے والد سے، بابا میری جنگ کیسی ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. ارے علی مرتضیٰ شیر کردگار کے پوتے ہو، کیوں نہ ہو. تو بیٹے نے ایک عجیب سوال کر ڈالا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آج آپ دیکھتے میں اس جنگ کا نقشہ بدل دیتا. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان میرے منہ میں دو. علی اکبر نے زبان اپنے باپ کے منہ میں دی اور فوراً کھینچ لی. کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح سوکھ چکی ہے. کہا بس میرے لال جاؤ، نانا کوثر پر تمہارے منتظر ہیں. یہ کہنا چاہتے ہوں کہ حسین اب دیر نہ لگاؤ، وقت عصر قریب آ رہا ہے، جاؤ. اور بار بار جوان بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہے. ارے اب کی بار جو میدان میں گئے علی اکبر، پھر کیا منظر تاریخ کی آنکھوں نے اور آسمان فلک کی آنکھوں نے دیکھا. حسین بن نمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلحہ سے آراستہ کھڑا ہے. یہاں تک کہ علی اکبر دوبارہ پلٹ کر میدان کی طرف آئے، اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے، کیا حسین و جمیل اور نوجوان ہے، کیا جوان رانا ہے. چاہتا ہوں کہ اس کے داغ اس کے باپ کے دل پر لگا دوں. اس کے ساتھیوں نے کہا ارے تو کیوں اس کو قتل کر کے اپنے ہاتھ کا رنگین کرتا ہے، چھوڑ، اتنے تیر و تبر و اتنے نیزے چلیں گے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تم نہ اس جوان رانا پر حملہ کر، ارے ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی اس نے نیزہ پھینکا. ہاں نیزہ قلب علی اکبر کے پار ہو گیا. بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز دیا بتا میرے بابا، میرے بابا، میرے بابا. ہائے حسین، ہائے حسین، وفے دینا ہو بے سب نظیم بت رکھنا علیہ فی الاخرین. ابراہیم کربلا حسین کا اسماعیل گر گیا. ہائے بھیجنے کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، بچوں کا ساتھ لیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا. بچے ساتھ ہیں، ڈھونڈو میرے لال علی اکبر کہاں گرا. ہائے حسین لاش علی اکبر پر پہنچ گئے. بیٹے میں تھوڑی سی رمق باقی ہے. دونوں ہاتھوں سے برچی کے پھل کو سینے پر چھپا لیا، اپنے باپ سے چھپا لیا. باپ نہ دیکھیں کہ سینے میں میرے برچی کا پھل ہے. ہاتھ نہیں ہٹاتے، منہ سے خون نکل رہا ہے، جسم خون خون. ہائے ہائے خون خون. کہا بیٹا مجھے بتا تجھے زخم کہاں لگا. مجھے اے امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو بازو ہٹایا تو سینے میں بچی کا پل پایا، ابراہیم کربلا نے گھٹنے خا کے کربلا پر ٹیکے، علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یا علی کہہ کر برچی کا پھل گھسیٹا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، علی اکبر کا کلیجہ برچی سے لپٹا ہوا۔